پاکستان میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن، سیاسی جماعتوں کی تشہیراتی مہم اور جلسے جلوسوں کا آغاز۔ ہندوستان ایران سے تیل کی درآمد جاری رکھے گا، انشورنس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انرجی بیمہ فنڈ قائم کرنے کا اعلان۔ روس امریکہ کشیدگی غیر سرکاری تنظیموں کے روسی قانون پر امریکہ کا اعتراض، روس کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پتے نوٹ فرمائیں، urdu.sahartv.ir/ios، urdu.sahartv.ir/android، اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان میں پارلیمانی انتخابات کے لیے تشہیراتی مہم اور سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اسلام آباد سے موصلہ رپورٹ کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مہلت رات 12 بجے تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 4 بجے سے پہلے تک 6,000 سے زائد لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے تھے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کو خبردار کر دیا تھا کہ جلوس اور بینڈ باجے کے ساتھ کاغذات جمع کرانے نہ آئیں اور نہ ہی اسلحے کی نمائش کریں۔ الیکشن کمیشن نے اسی کے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے مراکز کو بھی حکم دیا تھا کہ جو امیدوار اس ہدایت کی خلاف ورزی کرے، اس کے کاغذات مسترد کر دیے جائیں۔ رپورٹ کے مطابق امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہی اس کی تفصیلات نیب، نادرا اور دیگر متعلقہ اداروں کو جانچ پڑتال کے لیے بھیجی جا رہی ہیں، لیکن جانچ پڑتال کا باقاعدہ آغاز 1 اپریل سے ہوگا اور 7 اپریل تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں 8 سے 10 اپریل تک کی جا سکیں گی۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے اسی کے ساتھ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہاؤسز، نیز، وابڈا، پی ٹی سی ایل، این ٹی سی اور محکمہ گیس سے نادہندگان کی فہرست 48 گھنٹے میں فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب سیاسی جماعتوں نے تشہیراتی مہم اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ادھر بنو میں اے این پی کے ایک سیاسی جلسے کے قریب بم کے دھماکے سے 2 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا ہے۔ ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی درآمدات کو بند نہیں کرے گا۔ پریس ٹی وی نے ہندوستانی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان کی وزارت تجارت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ نئی دہلی اور تہران کے درمیان تجارتی معاملات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہندوستان ایران سے تیل کی خریداری بند نہیں کرے گا۔ ہندوستان کی وزارت تجارت کے اس عہدیدار نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک ایران سے تیل کی خریداری ہرگز بند نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر ورپما مویلی نے بھی ان خبروں کی سختی سے تردید کی تھی کہ ہندوستان نے ایران سے تیل کی برآمدات کو بند کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان نے ایران سے خام تیل کی خریداری کے سلسلے کو یقینی بنانے کے لیے انرجی بیمہ فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو 20 ارب روپے پر مشتمل ہوگا۔ مینگلو آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل اور اسارا آئل کمپنیوں کو، جو روزانہ 1 لاکھ بیرل تیل ایران سے درآمد کرتی ہیں، ایران پر امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے عائد پابندیوں اور غیر ملکی بیمہ کمپنیوں کے ذریعے ایران کے تیل کو بیمہ نہ کرنے کی بنا پر مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ ہندوستان کی اورینٹل بیمہ کمپنی اور ایک نئی انڈین کریڈٹ کمپنی ایسی پہلی کمپنیاں ہوں گی جو مینگلور ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپنی اور اسی طرح اسار کمپنی کو بیمہ کریں گی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے خلاف مغرب کی ایک طرفہ پابندیوں کے باوجود جنوری میں گزشتہ دسمبر کے مقابلے میں ہندوستان میں ایران کے تیل کی درآمدات زیادہ رہی ہے۔ لکھنؤ میں آج عالمی دہشت گردی کے خلاف عظیم الشان مظاہرہ ہوا، جس میں دنیا کے مختلف ملکوں میں انجام پانے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کی گئی۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ لکھنؤ سے سرور حسین۔
اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں دہشت گردی کے خلاف عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے شرکت کرتے ہوئے سخت الفاظوں میں دہشت گردی کی مذمت کی۔
لکھنؤ کے حضرت گنج علاقے میں دہشت گردی کے خلاف تمام مذاہب کے پیروکاروں نے یکجا ہو کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر عوام نے کثیر تعداد میں اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کرتے ہوئے دنیا بھر میں ہو رہے دہشت گردانہ حملے اور ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کو فروغ دینے والوں کی سخت مذمت کی۔ دہشت گردی کے خلاف اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کرنے والے مذہبی رہنماؤں نے اسے عالمی پیمانے کی سازش قرار دیتے ہوئے پرامن ممالک سے دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی بھی پرزور اپیل کی۔ اس موقع پر ایک احتجاجی جلوس بھی نکالا گیا، جس میں شرکا نے دہشت گردی کے خلاف احتجاجی نعرے لگائے اور امریکہ و اسرائیل کے پرچم بھی نظر آتش کیے۔
ایک طرف وہاں پر طالبانی وہابی دہشت گردی ہے، ہندوستان میں بھگوا دہشت گردی ہے، دونوں ایک ہی تانے بانے ایک ہیں، بالکل ان کے لنک جو ہے وہ ایک ہی امریکہ اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں، تو اسی کے خلاف یہاں پر یہ جو ہے رہا ہے۔ تو پاکستان میں بھی بہت مارے گئے ہیں، بنگلہ دیش میں ہندو بھائی ہمارے مارے گئے، کرسچین شیعہ 95% شیعہ مارے گئے، تو اسی ظلم کے خلاف یہاں آواز بلند کرنے کے لیے یہاں پر ہر دھرم کے آدمی موجود ہیں، یہاں پر سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، شیعہ سنی سب ہیں یہاں پر۔
کیمرہ مین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
اردن کی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ملک شام کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ اردن کے وزیر اعظم عبداللہ نصور نے اپنی کابینہ کے وزراء کے ساتھ عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد شاہ اردن عبداللہ کی موجودگی میں کہا کہ ان کا ملک شام کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگا اور نہ ہی علاقائی جنگ میں وہ شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شام کے عوام اردن کے عوام اور حکومت کے بھائی ہیں۔ اردن کے وزیر اعظم نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا ہے جب شام میں لڑنے والے دہشت گرد عناصر اردن میں ہی سی آئی اے کے زیر نگرانی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد شام جاتے ہیں۔ رشا ٹوڈے اور وال اسٹریٹ جرنل جیسے جرائد نے بارہا ایسی رپورٹیں دی ہیں کہ شام میں حکومت اور عوام کے خلاف لڑنے والے دہشت گردوں کو پہلے اردن میں سی آئی اے کے کیمپ میں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس درمیان امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی انکشاف کیا ہے کہ قطر، سعودی عرب، اردن اور ترکی جیسے ممالک نے سی آئی اے کے ساتھ مل کر شام میں دہشت گردوں کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی کو تیز کر دیا ہے۔ اردن کے وزیر اعظم نے اسی طرح اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے ملک میں شام کے 470,000 پناہ گزین موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اردن میں اتنی بڑی تعداد میں شامی پناہ گزینوں کی موجودگی نے اردن کی سماجی اور معاشی صورتحال کو متاثر کیا ہے۔ شام میں دہشت گردوں کی بربریت اور ان کے ذریعے عام شہریوں کے قتل کی وجہ سے شام کے باشندوں کی بڑی تعداد نے اردن میں پناہ لے رکھی ہے، جہاں انہیں سخت حالات کا سامنا ہے اور ان کے کیمپوں کو بارہا آگ بھی لگائی گئی ہے، جبکہ کئی بار وہاں سے تشدد کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر شدت آ گئی ہے۔ امریکہ نے روس پر جمہوریت کے فروغ کو روکنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔
روس میں غیر سرکاری تنظیموں پر کنٹرول کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان وکٹوریا نولینڈ کے بیان پر روس نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان وکٹوریا نولینڈ نے کہا ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں پر روسی حکومت کے کنٹرول کے باوجود واشنگٹن روس میں سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کی مالی امداد جاری رکھے گا۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکاش اویچ نے کہا ہے کہ وکٹوریا نولینڈ کا یہ بیان روس کے داخلی امور میں کھلی مداخلت اور قابل مذمت ہے۔ روسی پارلیمنٹ ڈوما کے پاس کردہ بل کے مطابق، جس پر حکومت نے نومبر 2012 سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے، وہ غیر سرکاری روسی تنظیمیں جن کا بجٹ بیرون ملک سے فراہم ہوگا غیر ملکی شمار ہوں گی۔ روس کے اندر دوسرے ملکوں کی مدد سے کام کرنے والی تنظیموں کی بعض سرگرمیاں اس قانون کی زد میں آ گئیں اور بہت سی غیر سرکاری تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی روسی عدلیہ نے ایک سرکولر جاری کر کے تمام غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر اور مالی ذرائع کی چھان بین بھی شروع کر دی ہے۔ امریکہ روس میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے روس کے اندر اپنا اثر و نفوذ بڑھانا اور ڈیموکریسی کی حمایت کے بہانے حکومت کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ امریکی اس سے پہلے مشرقی یورپ میں روس کا اثر و نفوذ ختم کرنے کے لیے اسی حربے سے کام لے چکے ہیں۔ انہوں نے سابق مشرقی بلاک کے ملکوں جارجیا اور یوکرین میں غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے ہی سیاسی تحریکیں چلائیں اور حکومتیں بدلیں۔ اس تجربے کے پیش نظر روسی حکومت ملک میں سرگرم غیر سرکاری تنظیموں پر نظر رکھنا اور انہیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، اور اسی لیے اس نے غیر ملکی سرمایے سے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کو غیر ملکی قرار دے کر ان پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ کرملن نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ روس میں سرگرم بیرونی غیر سرکاری تنظیموں پر اس لحاظ سے کہ وہ روس کے اندر کام کر رہی ہیں روسی قوانین کا اطلاق ہوگا۔ صدر ولادیمیر پوتین کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ان قوانین کا مقصد مخالفین پر دباؤ ڈالنا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان وکٹوریا نولینڈ نے بھی روسی حکومت کے مخالفین کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس میں غیر سرکاری تنظیموں کے بارے میں قوانین ان کی سرگرمیوں کو محدود کریں گے اور ڈیموکریسی میں انحراف کا سبب بنیں گے۔ یورپی یونین کی شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایسٹون اور اسی طرح جرمنی اور فرانس کے اعلی حکام نے بھی روس میں غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق قوانین کو جمہوریت مخالف قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکاشوویچ نے ان بیانات کو روس کے داخلی امور میں مداخلت قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ روس کے معاشرے اور سیاست پر اثر انداز ہونے کی مغرب کی کوششیں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گی۔
میانمار کے مختلف علاقوں، خاص طور پر یانگون میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں میں شدت اور مسلمانوں کے قتل عام کا دائرہ پھیل جانے کے بعد سر انجام میانمار کی حکومت حرکت میں آ گئی ہے۔ میانمار کے صدر تیم سین نے اتوار کو ایک 10 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے منصوبہ بند فسادات پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔ اس کمیٹی میں ملک کے وزیر داخلہ، نائب وزیر داخلہ، صدارتی دفتر کے سربراہ، میانمار کے نائب پولیس سربراہ اور کئی دیگر سرکاری عہدیدار شامل ہیں۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری سیکورٹی اداروں اور مقامی انتظامیہ کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے تاکہ فسادات پر قابو پایا جا سکے۔ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے میانمار کے مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 10 روہنگیا مسلمان مارے جا چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور مساجد کو آگ لگا دی گئی ہے۔ میانمار کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت یانگون کے شمال میں باگو کے علاقے میں بھی انتہا پسند بدھسٹوں نے مسلمانوں کے مذہبی مقامات، مساجد اور گھروں کو نظر آتش کرنے کے ساتھ ساتھ 40 سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں میانمار کے مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ دارالحکومت یانگون اور اس کے مضافاتی علاقوں میں انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں کے خوف سے مسلمان گھرانے اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لے رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے حکام کے مبینہ طور پر توہین آمیز بیانات کے جواب میں دھمکی دی ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے مشترکہ صنعتی علاقے کو بند کر دے گا۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ پیونگ یانگ نے اعلان کیا ہے کہ اگر سیول کے حکام نے پیونگ کے خلاف اپنے توہین آمیز بیانات کا سلسلہ جاری رکھا تو شمالی کوریا کانسونگ کے مشترکہ صنعتی علاقے کا نظم و نسق اکیلے اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ شمالی کوریا کی طرف سے جنگی حالات کے اعلان کے بعد دونوں کوریاؤں کے تعلقات اس وقت بے حد کشیدہ ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوریا یا امریکہ کی طرف سے کسی بھی طرح کے اشتعال انگیز اقدام کی صورت میں وہ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ہی جوابی کارروائی کر دے گی۔ یورپ میں اقتصادی بحران کے نتیجے میں بے روزگاری اور غربت میں تیز رفتار اضافے پر یورپی کمیشن اور بین الاقوامی ریڈ کراس سوسائٹی نے شدید تشویش ظاہر کی ہے۔
یورپی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے رکن 27 ملکوں کی آبادی 501 ملین ہے، جن میں 100 ملین سے زیادہ افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یونان میں بے روزگاری کی شرح 18.9 سے بڑھ کر 26% ہو گئی ہے۔ اسی طرح قبرص میں بے روزگاری کی شرح جو 2011 میں 9.5% تھی بڑھ کر 14% ہو گئی ہے۔ اسپین میں بے روزگاری کی شرح 23% سے بڑھ کر 28.6% اور پرتگال میں 14.1% سے بڑھ کر 16.3% ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یونان میں 2009 کے مقابلے میں ہر خاندان کی آمدنی 17% کم ہوئی ہے. اسی طرح اسپین میں ہر خاندان کی آمدنی 8% اور قبرص میں 7% کم ہوئی ہے. بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے یورپ میں غربت پھیلنے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یورپ میں قرضوں کے بحران نے غربت کی شرح بڑھا دی ہے اور یورپی ملکوں میں ریڈ کراس کی برانچوں کا 2/3 بجٹ غریبوں میں غذائی اشیاء کی تقسیم پر خرچ ہوتا ہے. بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے مطابق اسپین، اٹلی اور مشرقی یورپ کے بعض ملکوں میں ریڈ کراس کمیٹی سے امداد حاصل کرنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اٹلی میں غربت پھیلنے کی رفتار زیادہ ہے، جہاں 80 لاکھ سے زیادہ افراد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تخمینہ لگایا گیا ہے کہ رواں سال میں انتہائی غربت کا شکار افراد کی تعداد 40 لاکھ ہو جائے گی، جو گزشتہ 5 سال کے اعداد و شمار کے مقابلے میں دگنی ہے. اسی طرح اسپین میں ہر 5واں شخص غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. اسپین میں 60% سے کم اوسط آمدنی والوں کی شرح 2009 میں 19% تھی، جو 2012 میں 20% ہو گئی. یورپ میں غربت اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ بہت سے یورپی حکام نے اس پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. یورپی کمیشن نے بھی خبردار کیا ہے کہ غربت پھیلنے کے نتیجے میں یورپ غریب اور امیر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور یہ صورتحال بہت خطرناک ہوگی. یورپی کمیشن کے مطابق 5 سال پہلے پورے یورپ میں بے روزگاری کی شرح یکساں تھی، لیکن اب جنوبی حصے میں دوسرے حصوں سے 7.5% زیادہ ہو گئی ہے.
جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ایسٹر کے موقع پر ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں شریک لوگوں نے جرمن فوج کے ذریعے ڈرون طیاروں کے استعمال پر بھی احتجاج کیا. مظاہرین ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کیے جانے اور افغانستان سے جرمن فوج کو واپس بلائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے. واضح رہے کہ ایسٹر کے موقع پر ہر سال جرمنی میں ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ فروری میں جرمن پارلیمنٹ کے نمائندوں نے واضح اکثریت سے ایک بل پاس کیا تھا کہ جس میں افغانستان میں جرمن فوجیوں کی تعیناتی کی مدت میں توسیع کر دی گئی تھی. جرمن عوام کی مخالفت کے باوجود اس ملک کی سیاسی جماعتیں افغانستان میں جرمن فوج کی تعیناتی کی مدت میں توسیع کی حمایت کرتی ہیں. امریکہ میں گن کلچر کے تحت ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر 2012 سے اب تک اسلحے کے استعمال کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر چکی ہے.
ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر 2012 کے وسط میں امریکی ریاست کنیکٹیکٹ کے شہر نیو ٹائن کے سینڈی ہک نامی اسکول میں فائرنگ کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں میں تشدد کے ایسے واقعات میں جن میں آتشی اسلحے کا استعمال کیا گیا ہے، مرنے والوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے. یاد رہے کہ سینڈی ہک اسکول میں فائرنگ کے وحشیانہ واقعے پر پورے امریکہ میں ہلچل مچ گئی تھی، اور تقریباً سبھی امریکی شہروں میں عوام نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کر کے اسلحے پر کنٹرول کا مطالبہ کیا تھا. امریکہ کے slate.com اور گن ڈیتھس کی مشترکہ سروے رپورٹ کے مطابق امریکہ میں گزشتہ 4 مہینے میں آتشی اسلحے کے استعمال کے نتیجے میں 3053 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ میں تشدد کے ایسے واقعات میں جن میں آتشی اسلحے استعمال ہوئے ہیں، مرنے والوں کے صحیح اعداد و شمار حاصل نہیں ہو سکے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں 60% اموات خودکشی کا نتیجہ ہوتی ہیں، جو عام طور پر آتشی اسلحے کے ذریعے انجام پاتی ہیں، لیکن ان کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے جاتے. یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب امریکہ کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں کی خبروں میں تشدد کی وارداتوں کی رپورٹیں شامل نہ ہوتی ہوں. 14 دسمبر 2012 کو ریاست کنیکٹیکٹ کے شہر نیو ٹائن کے سینڈی ہک نامی پرائمری اسکول میں ایڈمز لانزا نامی ایک نوجوان نے وحشیانہ انداز میں فائرنگ کر کے 20 بچوں سمیت 26 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی تھی. اسی طرح ایک اور نوجوان جیمز ہومس نے ریاست کولوراڈو کے ایک سنیما ہال میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 12 افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا. امریکہ میں تشدد میں اس حد تک اضافہ ہو گیا ہے کہ ٹیچروں نے حملے کی صورت میں اپنے دفاع کی ٹریننگ لینا شروع کر دی ہے اور بہت سے اساتذہ اسلحہ لے کر کلاس روم میں جانے لگے ہیں۔ امریکہ میں اسلحے پر کنٹرول کے لیے عوام کے وسیع مظاہروں کے باوجود اسلحے کے کارخانوں کے مالکین اور اسلحہ فروشوں کی لابی کے دباؤ کی وجہ سے حکومت اور کانگریس اسلحے پر کنٹرول کا قانون پاس نہیں کر سکی ہے۔ عوامی مطالبات میں شدت آنے کے بعد صدر باراک اوباما نے اسلحے پر کنٹرول کے لیے ایک بل کانگریس میں پیش کیا، لیکن ایوان نمائندگان نے اب تک اس پر غور کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی ہے، جبکہ اسلحے کی آزادی کے مخالفین اسلحے پر کنٹرول کے لیے کانگریس میں صدر باراک اوباما کے پیش کردہ بل کو بھی تشہیراتی اور نمائشی اقدام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر باراک اوباما واقعی اسلحے پر کنٹرول چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ اقدام کر سکتے تھے اور متبادل راستے اختیار کر کے یہ بل پاس کروا سکتے تھے، لیکن وہ بھی اسلحہ فروشوں کی لابی کے دباؤ میں ہیں۔ امریکہ میں سالانہ 45 لاکھ آتشی اسلحے فروخت ہوتے ہیں۔
سابق سوویت یونین کے آخری سربراہ میخائل گورباچوف نے روس میں بد امنی کی بابت حکومت کو خبردار کیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق میخائل گورباچوف نے سنیچر کے دن اعلان کیا کہ روس میں جب تک ڈیموکریسی کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں بد امنی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس میں مخالفین کی سرکوبی سے مخالفتیں اور بد امنی ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ صورتحال جاری رہی تو احتجاج مظاہروں اور مخالفتوں میں وسعت آئے گی۔ سابق سوویت یونین کے آخری سربراہ میخائل گورباچوف نے کہا ہے کہ روس میں مخالفتوں اور مظاہروں کا موجودہ سلسلہ حقیقی جمہوریت کے لیے ہے۔ اور ناظرین آخر میں خاص اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ پاکستان میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن، سیاسی جماعتوں کی تشہیراتی مہم اور جلسے جلوسوں کا آغاز۔ ہندوستان ایران سے تیل کی درآمد جاری رکھے گا، انشورنس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انرجی بیمہ فنڈ قائم کرنے کا اعلان۔ روس امریکہ کشیدگی، غیر سرکاری تنظیموں کے روسی قانون پر امریکہ کا اعتراض، روس کا جواب۔ اور یہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور یہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔